أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بزرگان محترم، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16 تک کی آیات، ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرے رہو، بے شک میں نے آگ محسوس کی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کا کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا آگ پر راستے کا پتہ پا لوں. پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا پروردگار ہوں، تو تم اپنے دونوں جوتے اتار دو، بے شک تم وادی مقدس طوا میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو تم کان لگا کر سنو اس وحی کی جو کی جا رہی ہے. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی اختیار کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. بے شک قیامت آنے والی ہے اور میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے اس چیز کا جس کی اس نے محنت کی ہے، اور تمہیں اس قیامت سے ہرگز نہ روکے وہ آدمی جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کیے ہوئے ہے، اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، اور آخری آیت کا ترجمہ دوبارہ کہ ہرگز تمہیں اس قیامت سے نہ روکے وہ شخص کہ جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے کہ تم ہلاک ہو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی 8 آیات پچھلی مجلس میں تلاوت کی گئی تھیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات فرمائی تھی کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑیں، یہ قرآن نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو۔ اور پھر یہ آگے یہ بات ذکر کی کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وہ رحمان ہے جو عرش پر جلوہ افروز ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، اور اگر تم زور سے کوئی بات کرو تو اللہ چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے اور بہت چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ یہ ابتدائی آیات تھیں۔ پھر اس کے بعد آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور مفسرین نے لکھا کہ یوں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اولو العزم ہوتے ہیں، باہمت ہوتے ہیں، اور بڑے مشکل حالات میں، ناہموار حالات میں بڑے استقامت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن خاص طور پر اولو العزم پیغمبروں میں بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی وہ ہیں کہ جو اولو العزمی ہمت استقامت کا نمونہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سورۃ الاحقاف میں فرمایا گیا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات ذکر فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی اور آگے سورۃ الشعراء میں بھی اور سورۃ القصص میں بھی تفصیلی واقعات ذکر کیے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے صحابہ کو اور پوری امت کے افراد کو یہ بتایا جا سکے کہ مشکل حالات میں کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور جب تک یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں بیٹھے گی اس وقت تک ہی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ हम लोग ये समझते हैं कि जिंदगी बड़ी आसान है, हालांकि जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी मुश्किल है और इसको गुजारना एक फन है, और ये फन जो है ये सीखना होता है अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से कि वो किस तरीके से इस दुनिया में मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला के हुकूक अदा करते हैं, बंदों के हुकूक अदा करते हैं, और फिर किस किस तरीके से नशेब व फराज से होते हुए मगर इस्तेकामत के साथ पूरी जिंदगी गुजारते चले जाते हैं, और उनकी जात उस्वे हसना बन जाती है आने वाली तमाम नस्लों के लिए। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर जगह जगह अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। तो यहां भी सूरह ताहा के अंदर शुरू की 8 आयात में तो खिताब था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह ताला के तौहीद और सिफात को जिक्र किया गया, लेकिन इसके बाद इस नवी आयत से लेकर आगे मुसलसल जिक्र है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का, और इसकी इब्तिदा कुरान मजीद ने इस बड़े प्यारे अंदाज से की कि वहल अता का हदीस मूसा, क्या आपके पास हते मूसा की बात आई है। अब ये भी हो सकता है कि ये आयात बिल्कुल शुरू में नाजिल हुई, जैसे कि पिछले दर्स में भी बयान किया गया था कि सूरह ताहा उन सूरतों में से है, उन सूरतों में से है कि जो बिल्कुल इब्तिदा इस्लाम के अंदर नाजिल हुई, यहां तक के सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से भी पहले नाजिल हो गई थी ये सूरह ताहा। और इसी सूरह ताहा को सुनकर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। तो इससे मालूम होता है कि ये बिल्कुल इब्तदाई जमाने की सूरत है, और उस वक्त तक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के तफसीली वाकयात नाजिल नहीं हुए थे, इसलिए कुरान मजीद ने फरमाया कि वहल अता का हदीस मूसा, और क्या आपके पास हज़रत मूसा की बात आई है, उनका वाकया आया है। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि हो सकता है कि इससे पहले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वाकयात नाजिल हो चुके हों, और ना भी नाजिल हुए हों तो बज़रिए वही आपको बता दिए गए हों, और बहुत सारे वाकयात खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी होंगे, लेकिन फिर भी फरमाया गया कि क्या आपके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई है, यानी ये बताने के लिए कि आप गौर कीजिए कि उनको कितने नामुसाइद हालात का सामना करना पड़ा और कैसे मुश्किल हालात में उन्होंने जिंदगी गुजारी। चुनाचे पिछले हफ्ते भी मैंने वो हदीस सुनाई थी, और फिर वो याद आ गई कि सैयदना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक आदमी ने कोई नामुनासिब बात कही, माल गनीमत की तकसीम का मामला था, नामुनासिब बात उसके मुंह से निकली, कौन था, मुख्तलिफ रिवायात है कि मुनाफिक था, बाद लोगों ने कहा कि नहीं कोई जज्बाती शख्स था, नामुनासिब बात उसके मुंह से निकल गई। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया मैं जरूर भी जाकर ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और वो नामुनासिब बात जिक्र की। जब वो जिक्र की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया, इतना आप पर असर हुआ कि चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। और ये भी रिवायात से मालूम होता है कि आपका दिल आईने की तरह था, जो बात अंदर थी वही आपके बाहर थी, आपको गुस्सा आता था चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता था, और चेहरे पर गुस्से के आसार या नाराजगी के आसार नमूदार हो जाते थे, और अगर आपको खुशी होती थी तो साहबा फरमाते हैं कि आपका चेहरा इस तरह चमकता था जैसे चौदहवीं का चांद चमकता है। तो ये दिल बिल्कुल साफ था, बास के चेहरे और दिल जो है ना बड़े जनाब ऐसे लिपटे हुए होते हैं कि कुछ पता नहीं होता कि बाहर क्या है और अंदर क्या है, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ظاہر باطن سب ایک تھا، اگر ناراضگی ہوتی تھی وہ بھی چہرے مبارک پہ ظاہر ہو جاتی تھی، اور خوشی ہوتی تھی وہ بھی چہرے مبارک پہ ظاہر ہوتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات ذکر کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، بڑی تکلیفیں پہنچائیں لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، کیا مطلب کہ میں بھی صبر کروں گا۔ معلوم ہوا کہ مقتدی بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑے خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور تمام مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر قبول کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات کو مسکرا کر قبول کرنا پڑتا ہے، تب انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی سورہ طٰہٰ کے ان ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے، اِذْ رَآ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرے رہو، یہاں ٹھہرے رہو، میں نے آگ محسوس کی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس آگ کا کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا میں آگ پر ہدایت پالوں یعنی راستہ پالوں۔ اور یہاں پس منظر ان آیات کا یہ ہے جو قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں پروان چڑھے، اور پھر فرعون کی ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے مصر سے روانہ ہوئے، اور پھر مدین پہنچے، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کنویں پر آئی ہوئی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام زیادہ معروف ہے مفسرین کے ہاں، اور پھر وہ پانی پلانے کا واقعہ جو سورۃ القصص کے اندر موجود ہے، اور اگر اللہ نے زندگی دی تو آگے آ بھی جائے گا۔ تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں شادی ہوئی، اور سسر نے یہ شرط لگائی کہ 8 سال آپ کو بکریاں چرانی ہوں گی، 8 سال آپ کو بکریاں چرانی ہوں گی، اور اگر آپ 2 سال کا اور اضافہ کر دیں تو مہربانی، لیکن 8 سال تو طے ہیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، معاہدہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے کہ میں 8 سال تک آپ کی بکریاں چراؤں گا، اور یہی مہر سمجھا جائے گا بیوی کا، اور اگر میں 10 سال پورا کر لوں تو ٹھیک ہے۔ سسر نے بھی کہا کہ 8 سال تو طے ہے، لیکن مزید 2 سال میں آپ کو اختیار ہے، اور معاہدے میں اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا دیا گیا، واللہ علی ما نقول وکیل، معاہدہ ہو رہا ہے. اور معاہدہ بھی کس پر ہو رہا ہے، کس چیز پر؟ اس کی تفسیر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عن عتبہ بن الندر رضی اللہ عنہ، روایت ہے مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی، عتبہ ابن ندر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقرأ طاسیم میم، تو آپ نے سورۃ القصص کی تلاوت کی، حتی بلغ قصۃ موسیٰ، یہاں تک کہتے موسیٰ علیہ السلام کے قصے تک پہنچے، قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفسہ ثمان سنین، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ملازمت کی ہے، 8 سال تک ملازمت کی ہے، علی عفت فرجہ و طعام بطنہ، علی عفت فرجہ و طعام بطنہ، تاکہ شرمگاہ محفوظ رہ سکے اور پیٹ بھر کے کھانا مل سکے. 8 سال تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاہدہ کس چیز پر تھا؟ یہ معاہدہ نہ جہاد کا تھا، نہ تبلیغ کا تھا، نہ جناب تدریس بخاری تدریس قرآن کا تھا، یہ تدریس توریت کا تھا، توریت تو نازل ہی نہیں ہوئی اس تھی اس وقت تک. یہ معاہدہ کس چیز کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی عفت فرجہ و طعام بطنہ، تاکہ شرمگاہ محفوظ رہے اور پیٹ بھر کے کھانا مل سکے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا یہ بھی فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کا معاہدہ کیا، لیکن پھر 2 سال اور لگائے، 2 سال اور لگائے، کیونکہ یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ جو بات طے ہوتی ہے ادائیگی اس سے زیادہ کرتے ہیں. چنانچہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو جو پیسے طے ہوئے تھے تھوڑا سے زیادہ دے دیتے ہیں، اور جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو جو مبی طے ہوا تھا اور طے ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑھا کے دے دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معاہدے کی مدت تھی 8 سال، لیکن پوری کی 10 سال. جب 10 سال پورے ہو گئے، اب اس کے بعد سسر سے اجازت لی اور کہا کہ میں اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجئے. انہوں نے اجازت دے دی، اور سسر راج قول کے مطابق، مفسرین کے بہت سارے قول ہیں لیکن راج قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ راستے میں ولادت ہو گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ولادت تو نہیں ہوئی لیکن حمل سے تھی، اور ظاہر ہے کہ ایسے میں گھر والوں کو تکلیف تھی اور سردی کا زمانہ تھا. تو رات کو سفر کر رہے تھے، اور ملک شام کے اس علاقے کے اندر ظالم بادشاہ بھی تھا، ظالم لوگ بھی تھے، تو ان سے بچ کر سفر کر رہے تھے کوہ طور پہاڑی سلسلے کے قریب سے. تو جب پہنچے توا وادی میں، دور سے دیکھا کہ آگ نظر آ رہی ہے. اس زمانے میں دستور تھا کہ 2 پتھر ساتھ رکھتے تھے جن کو چکماک کہا جاتا ہے، ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے جب تیزی سے رگڑتے ہیں تو کوئی چنگاری نکلنے لگتی ہے، جب چنگاری نکلتی ہے تو کوئی سوکھا پتا اس کے قریب کر لیتے ہیں، وہ سوکھا پتا آگ پکڑ لیتا ہے، دوسرا سوکھا پتا آگ پکڑ لیتا ہے، آگ جل جاتی ہے، پھر چھوٹی موٹی لکڑیاں لگا کر بھرپور آگ جلا دی جاتی ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے گھر والوں کی راحت کے لیے آگ کا انتظام کرنا چاہا، تو پتھر کو رگڑا مگر نہیں جل سکا، اور اس لیے نہیں جل سکا کہ سردی کا زمانہ تھا، خنکی تھی، فضا میں تری تھی، تو وہ نہیں جل سکا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. دیکھا کہ دور سے آگ نظر آ رہی ہے، تو چونکہ آگ کی ضرورت تھی اس لیے اپنے گھر والوں سے کہا امکسو، یہاں رک جاؤ، انی آنست نارا، میں نے آگ محسوس کی ہے، آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس کا کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں. قبس کہتے ہیں شعلے کو اور انگارے کو، وہ انگارہ جو آگ سے لیا جا سکے پھر آگے دوسری جگہ استعمال کیا جا سکے، اسے کہتے ہیں قبس. اب وہ انگارہ بھی ہو سکتا ہے، شعلہ بھی ہو سکتا ہے، لکڑی کے آگے کا حصہ جس کو آپ روشن کر دیں تاکہ وہ لکڑی لے جا کر دوسری جگہ اس سے آگ جلائی جا سکے، وہ بھی ہو سکتا ہے. قبس کہتے انگارے کو اور شعلے کو کہ جس کے ذریعے سے ایک آگ دوسری طرف منتقل کی جا سکے. اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی، اقتباس. دنات آپ بولتے ہیں کہ میں نے اس سے اقتباس کیا، اور یہ فلاں جگہ سے اقتباس ہے. تو کیا معنی اقتباس کے؟ کہ وہاں سے اٹھایا گیا اس روشنی کو اور نور کو، شعلے کو، اور لا کر یہاں رکھ دیا گیا. اس نے وہاں منور کیا ہوا تھا، یہاں بھی آ کے اس نے منور کر دیا. اسی کو اقتباس کہتے ہیں. یہ اقتباس ہے قرآن سے، یہ اقتباس ہے حدیث سے، یہ اقتباس ہے بڑے لوگوں کے کلام سے. تو اقتباس قبض ہی سے نکلا ہے، اور قبض کہتے ہیں انگارے اور شعلے کو. تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ لعلی آتیکم منہا بقبض، تاکہ میں تمہارے پاس کوئی شعلہ اور انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا میں آگ کے اوپر ہدایت پالوں، یا آگ کے اوپر ہدایت پالوں. اللہ تعالی اپنے بندوں کے، مقبول بندوں کی زبان سے ایسا لفظ نکال دیتے ہیں، کیونکہ جو بات انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے اور حکم سے ہوتی ہے. تو یہاں ہدایت سے مراد تو ان کی دنیاوی راستہ بتانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے او اجد علی النار ہدا کا لفظ نکلوایا تاکہ ہدایت اخروی بھی نصیب ہو جائے. تو کہا کہ میں جا رہا ہوں، شاید آگ مل جائے یا شاید مجھے ہدایت مل جائے، ہدایت کا میں پتہ پا لوں کہ کہاں سے راستہ ہے، کس طریقے سے ہمیں جانا چاہیے. فلما اتاها نودیا یا موسیٰ، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ. یہاں تو نہیں ہے، لیکن مفسرین نے بھی لکھا، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسری کتابوں کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھے تو اول تو وہ آگ دیکھا کہ کچھ جتنا قریب نظر آ رہی تھی اتنی قریب نہیں ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پھر اور آگے بڑھے، تو کچھ حیرانی ہوئی کہ کیا بات ہے کہ فاصلہ کیوں طے نہیں ہو رہا. خیر سے کوشش کر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے بڑا، اور جناب وہ جل رہا ہے. اب یہ بڑے حیران اور عجیب بات یہ کہ پتے سرسبز ہیں اس کے، اور ساتھ ساتھ ان سے روشنی بھی نکل رہی ہے، تنا بھی جناب سرسبز ہے اور روشنی نکل رہی ہے. یہ حیران کہ کیا ماجرا ہے، یہ ایک طرف سرسبز درخت ہے اور دوسری طرف یہ منور ہے اور آگ اس میں لگی ہوئی ہے، روشن ہے. اب یہ قریب پہنچے تو یہ چاہا کہ اس سے میں کوئی اپنی لکڑی جلا لوں یا کچھ، تو وہ جناب جلنے کا نام نہیں لے رہی. اب یہ حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے، آواز آئی فلما اتاها نودیا یا موسیٰ، جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا پروردگار ہوں. تم آگ لینے آئے ہو، تمہیں نبوت دی جا رہی ہے. اسی کو مشہور ہے اردو میں کہ آگ لینے گئے تھے نبوت مل گئی. لیکن یہ ایسے نہیں ملتی، پیچھے مجاہدات ہوتے ہیں، پیچھے محنتیں ہوتی ہیں. کتنی محنتیں اٹھائی تھے موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ بھی پیچھے بھی بات گزری کہ بڑے استقامت اور بڑے مشکل حالات سے گزارا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے آدمی کسی مقام پر پہنچتا ہے. وہ ایک بزرگ کا قصہ مشہور ہے کہ ان کے پاس دو آدمی آئے. ایک آدمی وہ تھا جو بڑے مشکل حالات سے زندگی گزار کے آیا تھا، محنت مشقت اور جناب دوسرا وہ تھا جو ناز و نعمت کا پرورتا تھا اور اس نے کوئی مشکل حالات میں زندگی گزاری نہیں تھی، یا گزاری تھی تو چیخ و پکار کے ساتھ گزاری تھی. اب وہ آ گئے دونوں شیخ کے پاس، شیخ کے پاس رہے. وہ جو جس نے محنت مشقت صبر و استقامت سے زندگی گزاری تھی وہ تو چند ہی دنوں میں کامیاب ہو گیا، اور شیخ نے اس کو خلافت بھی عطا کر دی، اپنا مقام سے بھی نواز دیا، اور وہ روانہ ہو گیا، دوسرا وہیں رہا. اب اس کو یہ خیال ہوا کہ دیکھو یہ ہم آئے تھے ساتھ، اس نے تھوڑے دن لگائے اور کامیاب ہو کے چلا گیا، اور میں ابھی تک یہیں کا یہیں ہوں، شیخ کی شاید میری طرف توجہ نہیں ہے. شیخ تو شیخ ہوتا ہے، جانتا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں خیالات ہیں. تو شیخ نے دو لکڑیاں منگوائیں، ایک خشک تھی اور ایک تر تھی، کہا ان کو جلاؤ. اب خشک لکڑی نے تو چند ہی منٹ کے اندر آگ پکڑ لی، اب تر لکڑی جو ہے وہ جلنے کا نام نہیں لے رہی. کہا کہ حضرت یہ تو جل نہیں رہی. شیخ نے کہا کہ یہی بات ہے، جو خشک لکڑی ہوتی ہے وہ دو منٹ میں جل جاتی ہے، منور بھی ہو جاتی ہے منور بھی ہو جاتی ہے، اور یہ جو تر لکڑی ہے اس کو تو جلانا ہی بہت مشکل ہے، اس کو کیسے جلائیں؟ تو فرمایا کہ وہ جو آیا تھا وہ خشک لکڑی کی طرح تھا، بڑے حالات مشکل حالات میں صبر و استقامت کے ساتھ گزار کے آیا تھا، جو چند ہی لمحے میں اس کا کام ہو گیا، چند ہی دنوں میں اس کا کام ہو گیا. اس پر پھر اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، حد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ جب پہنچے ہیں، بتانے چلو کوئی حرج نہیں، حد گنگوہی اگرچہ قرآن کا درس ہے لیکن بہرحال سب اس کی تشریح میں یہ باتیں آتی ہیں. حد گنگوہی قدس اللہ سرہ تھانہ بھون پہنچے، عالم ہو چکے تھے، اور تھانہ بھون کی خانقاہ میں تین بزرگ رہا کرتے تھے، ایک حد حافظ زامن شہید رحمتہ اللہ علیہ، ایک مولانا شیخ محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، اور ایک حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ. اور یہ خانقاہ جو تھی یہ دکان معرفت کہلاتی تھی، اور اس میں تین بڑے قطب بیٹھے ہوئے تھے، تینوں بڑے امام تھے تصوف کے بشائق، اور ان تینوں کا رنگ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھا. حد حافظ زامن شہید رحمتہ اللہ علیہ حقہ پیا کرتے تھے، تو ایک جانب میں وہ، ایک حجرے میں وہ رہتے تھے، شروع میں وہ رہتے تھے، آگے جو ہے دو حجرے تھے، ایک میں حضرت حافظ حاجی عبناد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ، اور دوسرے میں مولانا شیخ محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ. مولانا شیخ محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جو تھے وہ عالم تھے، اور حاجی عبناد اللہ صاحب عالم نہیں تھے مگر شیخ تھے. تو جب کوئی شخص خانقاہ میں داخل ہوتا تو اس کا گزر ہوتا تھا حافظ زامن شہید رحمتہ اللہ علیہ کے پاس سے، سب سے پہلے انہیں کا حجرہ پڑتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی حقہ پینا ہے تو یاروں کے پاس بیٹھو آ کے، اور مسئلہ پوچھنا ہے تو دیکھو وہ سامنے مولوی شیخ محمد بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر مسئلہ پوچھ لو، اور بیعت ہونی ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، اور حقہ پینا ہے تو یاروں کے پاس آ کے بیٹھو. تو ان کا انداز اس طریقے کا تھا، اور اسی حقہ پینے پینے میں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے تھے، آگ لینے گئے اور نبوت مل گئی. تو یہ حضرت زامن شہید رحمت اللہ علیہ. تو حضرت تھانوی رحمت، حضرت گنگوہی، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ مولانا شیخ محمد تھانوی جو ہیں انہوں نے ایک غلط بات میں رسالہ لکھا ہے. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ میں جا کے ان سے مناظرہ کرتا ہوں. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ خانقاہ تھانہ بھون پہنچے، تو جب پہنچے تو سب سے پہلے واسطہ کس سے پڑا؟ حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ سے. تو حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ نے فرمایا بھائی صاحبزادے تم کیسے آئے، نوجوان تھے، کیسے آئے؟ کہا کہ مولوی شیخ محمد تھانوی سے ملنے آیا ہوں، سنا انہوں نے کوئی رسالہ لکھا ہے اور اس میں غلط مسئلہ لکھا ہے، ان کو میں سمجھاؤں گا، مناظرہ کروں گا ان سے. حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ نے فرمایا نا نا بیٹے، نہیں ایسا نہیں، بڑوں سے بحث نہیں کیا کرتے، اور تمہارے بڑے ہیں، تم بیٹھو ہمارے پاس، کہانی میں ان سے مناظرہ کروں گا. کہا کہ نہیں نہیں، خیر سمجھایا. وہیں ان کو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ نظر آئے، تو ان کو کچھ کشش محسوس ہوئی ان کی، اور وہاں جا کے بیٹھے ان کے پاس کہ چلو ایک بزرگ سے تو ملاقات ہو گئی، لاؤ دوسرے بزرگ سے بھی ملاقات ہو جائے. اب جب وہاں پہنچے تو ان کے عاشق ہو گئے، पता नहीं क्या उन्होंने घोल के पिलाया। आए तो थे मुनाजरा करने के लिए, मुनाजरा मुनाजरा छोड़ा, कपड़े भी साथ नहीं लाए थे। उसी हालत में 40 दिन गुजार दिए, 40 दिन गुजार दिए हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मौज़े मक्के रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। और शायद एक जोड़ा कोई और पास था, ये लुंगी पास थी, उसी को धो कपड़े उतार के लुंगी बांध लेते थे, फिर कपड़ा धोया, फिर उसको सुखाया, पहन लिया। इस तरीके से 40 दिन गुजारे। जब 40 दिन गुजर गए तो फिर हाजी साहब ने फरमाया कि मौली रशीद अहमद, हमें जो कुछ देना था हमने तुम्हें दे दिया, 40 दिन के अंदर हमें तुम्हें जो कुछ देना था दे दिया, अब तुम जाओ। चना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह वहां से निकले। और फिर आप जानते हैं कि इस वक्त जब उनका नाम लिया जाता है तो कुतबुल इरशाद कहा जाता है, इसलिए कि हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी, रायपुरी सिलसिला, तो शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी ये खलीफा है हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के। अगर हजरत तबलीगी जमात को लें तो हजरत मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ये खलीफा है हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के। अगर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले को लें तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये तकरीबन खलीफा है, वरना शागिर्द रशीद है खास तौर पे हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को लें तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा है हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के। तो हजरत गंगोही जो है ना कुतुबुल इरशाद बन गए, सारी शाखें इस वक्त उन्हीं से फूट रही हैं। और जितने इस वक्त आपको उलमाए देवबंद नजर आते हैं या मशाइख देवबंद, आगे जाकर सब के सब जमा हो जाते हैं हजरत गंगोही पर। और हजरत गंगोही जो है वो इस्तिफादा कर रहे हैं हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से। 40 दिन साहब पास रहे थे। लेकिन उसी में एक वाकया जो सुनाना चाहता था वो ये था कि एक मरतबा ये खाना खा रहे थे, और हाफिज आमीन शहीद भी थे, मौलाना शेख मोहम्मद थानवी भी थे, हाजी इमदादुल्लाह साहब भी थे, वो तीनों तो बुजुर्ग थे, ये नौजवान थे, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई खाना खा रहे थे। तो कोफ्तों का प्याला आया, घर से कोफ्ते आए पककर। तो हाजी इमदादुल्लाह साहब माजी मक्की रहमतुल्लाह ने कोफ्तों का प्याला तो अपनी तरफ कर लिया, और दाल का प्याला जो है वो हजरत गंगोही की तरफ बढ़ा दिया, नौजवान की तरफ। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दाल खा रहे थे और हाजी इमदादुल्लाह साहब मुआजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो कोफ्ते खा रहे थे। देखिए इम्तिहानात होते हैं, ये शेख बड़ा इम्तिहान लेता है अपने मुरीदों का, वैसे ही नहीं देता कुछ, वो पहले देखता है कि हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या है और ये क्या क्या निकलेगा। तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दाल खा रहे हैं, शेख जो है वो कोफ्ते खा रहा है। तो हजरत हाफिज जामिन शहीद ने हाजी इमदादुल्लाह से कहा कि हाजी साहब इस लड़के को भी कोफ्ते दे दो, इसको दाल दी हुई है तुमने। तो हाजी इमदादुल्लाह साहब ने मौलाना रशीद अहमद गंगोही की तरफ देखा और कहा कि यही गनीमत है कि मैं इसको अपने दस्तरखान पे बिठा के दाल खिला रहा हूं, वरना मैं दाल रोटी पे रख के इसके हाथ में दे देता कि जा वहां दरवाजे पे बैठ के खा ले। और फिर ये कहकर हाजी इमदादुल्लाह साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने गौर से देखा कि मेरे जुमले का इसके ऊपर क्या असर हुआ है। इम्तिहान देखो। हजरत गंगोही फरमाते हैं वल्ला सुम्मा वल्ला, जिस वक्त में हाजी साहब ने मुझसे ये फरमाया था कि ये तो इसका बड़ा बड़ा इस पर एहसान है कि मैं इसको अपने साथ बैठा के दाल खिला रहा हूं, वरना रोटी पे दाल लग के इसको बैठा देता और बाहर दरवाजे पे ये बैठ के खाता। हत गंगोही फरमाते थे वल्लाह मुझे ऐसा मालूम होता था कि हाजी साहब का मुझ पर बड़ा एहसान है कि मुझे अपने पास बैठा के दाल खिला रहे हैं। ये शुयू मशाइख थे जो इम्तिहान लिया करते थे, और ये खिलाफतें ऐसी नहीं मिला करती थी महज जिक्र अस्कार की बिना पर नहीं, बल्कि तज़किया नफ्स की बिना पर मिला करती थी कि देखें मैंने अपने शेख को देखा है हजरत मौलाना मसीहुल्लाह साहब कद्दस अल्लाह सिर्रहू कि वो अपने मुरीद को खुद गुस्सा दिलाते थे, अपने मुरीद को अपनी बात से खुद गुस्सा दिलाते थे। फिर ये देखते थे कि इस गुस्से में इसका टेम्परेचर कहां जा रहा है, फिर अंदाजा करते थे कि जब शेख की बात पे इसको इतना गुस्सा आ रहा है اور یہ اتنا ناراض ہو رہا ہے تو بیوی سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اولاد سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اپنے ملازموں پہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اپنے ساتھیوں پہ غصہ کتنا کرتا ہوگا، کیونکہ انسان کی فطرت تو بدلتی نہیں ہے، جب ابال ہوتا ہے تو وہ ابال تو ہر ایک پہ نکلتا ہے، اور جب وہ ابال شیخ پہ نکلے گا تو اندازہ کرو کہ دوسروں کے اوپر پھر کتنا نکلے گا۔ تو یہ مشائخ کا طریقہ تھا کہ یہ مختلف حالات سے گزارا کرتے تھے اپنے مریدوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ زندگی کتنی مشکل ہے اور کیسے صبر و استقامت سے انسان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور یہی ساری کے سارے مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اسی لیے مقتدی بننا، امام بننا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دینے لگے، لیکن کب؟ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر سے کام لیا، بغیر صبر کے کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر اس آدمی پر جو انبیاء کرام علیہ السلام جیسا ہو، پھر اس آدمی پر جو اس جیسا ہو، پھر اس جیسا ہو۔ مشکل حالات سے، امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو لوگ جو ہیں وہ پھل توڑنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے رنگ کے توڑو، ان میں جو کالے رنگ کے ہیں وہ توڑو۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ کیسے پتا، یہ تو چرواہوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں اہل مکہ کے لیے اجرت کے اوپر، اجرت کے اوپر، تنخواہ کے اوپر میں نے اہل مکہ کے لیے بکریاں چرائی ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا وقد راہا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے، اور بڑے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد جب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، من چکے ہوتے ہیں، صبر و استقامت کے پیکر ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنے مشکل حالات سے گزارا گیا، مصر سے نکلے، وہ قبطیوں کا قتل، اور وہاں سے نکلنا، اور پھر جناب مدین میں آنا، 8 سال 10 سال بکریاں چرانا، شادی کا ہونا، پھر بیوی کو لے کر چلنا، پوری زندگی مشکلات میں گزر رہی ہے۔ اور جب پہنچتے ہیں تو وہاں سے پکارا جاتا ہے، آگ نظر آتی ہے، پھر پکارا جاتا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک، اس کو قرآن نے فرمایا کہ فلما اتاها، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، نودیا یا موسیٰ، تو ان کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ کلام چونکہ کلام نفسی تھا، اگرچہ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ کلام نفسی کبھی کلام لفظی کی شکل میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کلام نفسی تھا، متکلمین کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ ایسا کلام تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف کان سے نہیں سن رہے تھے، اپنے ہاتھ سے، جسم کے روئے روئے سے اس کو سن رہے تھے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے عام انسان کے کلام میں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام میں۔ عام انسان جب کوئی کلام کرتا ہے اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور منہ سے نکلنے کے بعد کانوں کے ذریعے سے انسان کے دل دماغ میں داخل ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا جو کلام تھا اس کی کوئی جہت نہیں تھی۔ وہ خود حیران تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی، دائیں سے بھی آ رہی، پیچھے سے بھی آ رہی، آگے سے بھی آ رہی، اوپر سے بھی آ رہی، ہر طرف سے آ رہی تھی، کوئی جہت اس کی نہیں تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ صرف کان نہیں سن رہے تھے بلکہ جسم کا رواں رواں اس کو سن کر اس کے معنی اپنے دل کے اندر جذب کر رہا تھا۔ تو یہ تھا کلام نفسی، اور جس کی کوئی جہت نہیں تھی، چاروں طرف سے آواز تھی، اور وہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رواں رواں سن رہا تھا، اور ان کے اندر وہ آواز جذب ہو رہی تھی، اور وہ آواز یہ تھی کہ یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، بے شک میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فاخلع نعلیک، تو تم اپنے دونوں جوتے اتار دو۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو پکارا گیا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، بے شک میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنے دونوں جوتے اتار دو۔ یہ جوتے اتارنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ بعض مفسرین نے فرمایا اس لیے کہ جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ غیر مدبوخ کھال کے تھے، دباغت اس کو نہیں دی گئی تھی، یہ بعض مفسرین کا خیال ہے، لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ادب کی وجہ سے تھا۔ جوتے کو کیسے تھے، پاک تھے یا ناپاک تھے، مدبوک کھال کے تھے، دباغت دی ہوئی کھال کے تھے یا دباغت دی ہوئی کھال کے نہیں تھے، قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، ہم بھی ظاہر ہے کوئی بات متعین نہیں کر سکتے، لیکن آگے یہ لفظ آ رہا ہے کہ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، آپ اپنے دونوں جوتے اتار دیجئے کیونکہ آپ طوا کے مقدس وادی میں ہیں، کیونکہ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلامی ہو رہی تھی کوہ طور پر وادی طوا میں، تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے دونوں جوتے اتار دو۔ معلوم ہوا کہ ادب بہت ضروری چیز ہے، اگر انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ادب ضروری ہے۔ اسی لیے مثل مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جتنا ادب کے ساتھ رہے گا اتنا ہی با نصیب ہوگا، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب کے ساتھ رہو گے تو نصیب بلند سے بلند تر ہوگا، اور بے ادبی کرو گے تو بے نصیب ہوگے۔ تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ انسان جب کسی بڑے کے سامنے پہنچے تو اپنے جوتے اتار دے، طریقے سے بیٹھے، ادب سے بیٹھے۔ اگر آپ کسی اپنے بڑے کے سامنے آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور ٹانگ کا رخ بھی اسی بڑے کی طرف ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ ظاہر ہے بے ادبی ہے۔ جتنا ادب بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی کا قرب بڑھتا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے، ادب عجیب چیز ہے۔ تو اس ادب کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ادب سکھانے کے لیے فرمایا کہ تم وادی مقدس طوا میں ہو، فاخلع نعلیک، تو تم اپنے دونوں جوتے اتار دو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا حرفین شریفین جاتے ہیں تو جوتے اتار کر جاتے ہیں، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اپنے جوتے باہر رکھ لیتے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے۔ تو یہ ادب کا تقاضا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، فاخلع نعلیک، اپنے دونوں جوتے اتار دو۔ البتہ چونکہ ہمارا دین اعتدال والا دین ہے، اور اللہ تعالی نے ہمارے دین اسلام میں آسانی بھی بہت رکھی ہے، ایک طرف آسانی ہے اور دوسری طرف ادب ہے، ہمارا جو دین ہے وہ دونوں کو جامع ہے، اس لیے ہمارے دین اسلام کے اندر اصل حکم تو یہ ہے کہ نماز کے وقت میں جوتے اتار دیے جائیں، جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے جوتے پاک ہیں تو آپ ان پاک جوتوں کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ سخت سردی ہے، سیاچن ہے مثلا سیاچین، اور برف ہی برف ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کے لیے جوتے اتارنا ممکن نہیں ہے، یا ممکن تو ہیں مگر اتارنا مشکل ہے اور تکلف ہوگا، تو آپ انہی جوتوں میں اگر نماز پڑھنا چاہو تو شریعت نے اجازت دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں آسانیاں بہت دی گئی ہیں، تو اس میں اصل حکم تو برقرار رکھا گیا کہ جوتے اتارا کرو، لیکن ساتھ ساتھ اجازت دے دی گئی کہ اگر تم جوتوں میں نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جوتوں کے اندر نماز پڑھی تاکہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے غالباً یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھ لیا کرو. تو یہ ہمارا دین بڑا اعتدال والا دین ہے، آسانی بھی ہے ادب بھی ہے. آسانی تو یہ ہے کہ اگر جوتے اتارنا مشکل ہو تو آپ جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ جوتے پاک ہوں، اور اگر آپ جو آسانی ہو تو پھر جوتے اتار کر ادب کے مطابق نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ سب ماخوذ ہے اسی آیت سے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا تھے موسیٰ علیہ السلام کو فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، تم اپنے دونوں جوتے اتار دو، تم طوا کی وادی مقدس میں ہو. معلوم ہو کہ مقدس مقام پر مقدس لوگوں کے سامنے اور مقدس کلام پڑھتے ہوئے آدمی کو جوتے اتار دینے چاہیے. دیکھیے اگر آپ جوتے پہن کر تلاوت کریں، آپ پاک ہیں، ہاتھ بھی پاک ہے، آپ کا غسل بھی ہے، وضو بھی ہے، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو ان جوتے پہنے حالت میں اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت نے ہمارے دین کے اندر آسانی رکھی ہے. جب جوتوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو جوتوں کے اندر جوتے پہن کر قرآن مجید پڑھنے کی بھی اجازت ہے. کوئی آدمی بس میں جا رہا ہے، ریل میں بیٹھا ہوا ہے، جوتے اتارنا اس کے لیے مشکل ہے اور اسی طرح وہ تلاوت کر لے، شریعت نے اجازت دی ہے. دین آسان ہے، دین میں آپ بہت زیادہ پابندیاں نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی جوتے اتار کر ادب سے قرآن مجید پڑھے تو زیادہ برکت کا باعث ہے، زیادہ برکت کا باعث ہے. ٹوپی پہن کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر آستینیں نیچے کر کے تھوڑا سا ادب کا خیال کر کے اگر آپ تلاوت کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اس میں نورانیت اور برکت زیادہ ہوگی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ ہمارا دین عجیب ہے، جامع ہے. ایک طرف آسانی بھی ہے کہ آپ جوتوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتے بشرطے کے پاک ہوں، اور جوتوں میں جوتے پہن کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر اللہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر باوضو کریں گے اور جوتے اتار کر کریں گے تو نور علی نور ہے. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، اپنے دونوں جوتے اتار دو، بے شک تم وادی مقدس طوا میں ہو. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے. کلام، کتنی محبت، کتنا انتخاب. وانا اخترتك، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمام انسانوں میں سے تمہیں چن لیا ہے. ویسے نہیں چنا جاتا مولوی صاحب، محنت، مشقت، استقامت، صبر، یہ سب چیزیں پیچھے ہوتی ہیں. میں نے تمہیں چن لیا ہے. فاستمع لما یوحا، بلکہ مجھے اس پہ پھر ایک واقعہ یاد آ گیا جو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اسی بات پر کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس سے بکریاں چرائی جاتی ہیں، کیونکہ بکریوں کو چرانا بڑا مشکل کام ہے. ایک بکری ادھر بھاگ رہی، دوسری بکری ادھر بھاگ رہی، اب ان سب کو گھیر کر لے کر چلنا، امت کا ایک آدمی ادھر جا رہا ہے، ایک آدمی ادھر، ساری امت کو گھیر کے چلنا آسان ہے کوئی؟ بکریاں چروائی جاتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بکریاں چرا رہے تھے. اب ایک بکری بھاگی, اپنا بھاگتی چلی گئی, تھے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے کہ یہ کہاں جا رہی ہے, آگے بھیڑیے کا ڈر ہے کہیں یہ مر جائے گی. اب جب پہنچے تو پکڑ لیا اس کو, بھاگ نہ سکے تھے موسیٰ علیہ السلام, زیادہ تیزی سے بھاگے, بجائے اس کے کہ ڈنڈا مارتے اس کو اٹھا لیا اور گود میں لے کر آئے اور بکریوں کے پاس چھوڑا. تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی وقت میں ان کو منتخب فرما لیا کہ ان کو نبوت عطا کی جائے گی. حتی مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. تو قرآن مجید میں یہاں یہ آ رہا ہے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى, میں نے تمہیں چن لیا ہے تو اب کان لگا کر سنو وہ وحی جو کی جا رہی ہے. میں نے تمہیں چن لیا ہے, فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى, تو کان لگا کر سنو جو وحی کی جا رہی ہے. کان لگا کر سنو, معلوم ہوا کہ کان لگا کر سننا ضروری ہے. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه, قرآن مجید میں آتا ہے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. جب تک کان لگا کر بات نہیں سنی جائے گی بات دل کے اندر نہیں اترتی. چلتے پھرتے اگر آپ تلاوت سن بھی لو تو ثواب تو کچھ نہ کچھ ملے گا, بہتری ہے گانے سننے سے, فضول باتیں سننے سے, لیکن وہ جو توجہ کے ساتھ سننا ہے اس کی جو برکت حاصل ہوتی ہے اور اس سے جو انوار نصیب ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. کان لگا کر سنو. تو قرآن مجید میں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خطاب کیا گیا, اللہ تعالی نے جب خطاب کیا تو فرمایا فاستمع لما یوحا, کان لگا کر سنو جو وحی کی جا رہی ہے. چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب یہ آیا نا فاستمع لما یوحا تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ایک درخت سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے تاکہ بالکل تھکو نہ میں, اور ہاتھ جو ہے دوسرے ہاتھ پہ رکھ لیا اور ٹھوڑی جو ہے وہ جھکا لی اور پوری توجہ آواز کی طرف مبذول کر لی تاکہ پوری توجہ سے میں بات سنوں. اور جب تک پوری توجہ سے بات نہیں سنی جاتی مؤثر بھی نہیں ہوتی. قرآن مجید میں نصیحت ہے, لیکن قرآن مجید میں نصیحت کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید ہی میں فرمایا گیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. اس قرآن میں بڑی نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو یا جو کان لگا کر سنے اور خود بھی وہاں بیٹھا ہوا ہو. ایسا نہ ہو کہ خود تو یہاں ہو, نگاہ یہاں ہو اور دل دماغ کہیں اور ہو, اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب خود بھی یہاں بیٹھا ہو, کان بھی یہاں ہو, دل بھی ادھر ہو, تب فائدہ حاصل ہوگا. دل نہ بھی ہو کم از کم کان لگا کر تو سن لے, او القى السمع وهو شهید. تو یہاں فرمایا گیا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى, میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے تو کان لگا کر سنو جو وحی کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ, بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدنی, میری بندگی کرو. واقم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا, بے شک میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدنی, میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو توحید کا ذکر کیا گیا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا, پھر بندگی کا ذکر کیا گیا, عبادت کا. پھر عبادت کی تو بہت ساری صورتیں, نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے, زکوٰۃ بھی عبادت ہے, حج بھی عبادت ہے, اور بہت ساری عبادات ہیں, لیکن تمام عبادات کے اندر نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون. آج سے نہیں, اس امت اسلامیہ ہی میں نہیں, بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام شریعتوں میں نماز دین کا ستون رہا ہے. اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کا کیا ہے؟ اَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام پر وہی بھیجی، اقام الصلاۃ نماز قائم کرو، وإيتاء الزکاۃ زکات ادا کرو، وکانوا لنا عابدین، اور وہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ نیکی کے کام کرو، اور نیکیوں کے کام میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ نماز قائم کرو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. معلوم ہو کہ نماز جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ. اسی کو خشوع کہا جاتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو. نماز میں جو وقت خرچ ہو رہا ہے وہ نماز میں ہو، یعنی پوری توجہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں جس کے یہ الفاظ ہیں، پھر ایک اور سورت پڑھ رہا ہوں، پھر رکوع میں جا رہا ہوں اللہ اکبر کہہ کر، پھر میں تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ گن گن کر، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ اس پڑھو، یہ اسی لیے تاکہ اگر اندھا دھند پڑھیں گے سبحان رب سبحان رب سبحان رب، کچھ پتہ نہیں کہ کتنی مرتبہ پڑھا، لیکن آپ نے گن کے پڑھا، ایک دو تین چار پانچ، اب آپ کی پوری توجہ کدھر ہے؟ گنتی کی طرف ہے، سبحان ربی العظیم کی طرف ہے، توجہ نماز کی طرف ہے، اور جہاں نماز کی طرف توجہ ہے تو یہ توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. تو نماز تو وہ نماز ہے کہ جو جس میں اللہ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو. اس لیے فرمایا گیا واقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اس لیے جب آدمی نماز پڑھے تو پوری توجہ نماز کی طرف اور ذکر اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اور اسی سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا، وہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے فوراً نماز قائم کرو. مثلا آدمی سو گیا، آنکھ کھلی، کوئی جگانے والا نہیں تھا، یا جگانے کا اہتمام کیا تھا مگر نہیں جاگ سکا، آنکھ کھلی، سورج نکل چکا تھا، تب حکم یہ ہے کہ جیسی یاد آئے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی فوراً پڑھو. اس لیے کہ وہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، جیسی یاد آئے کہ نماز نہیں پڑھی فوراً نماز پڑھو. بالو کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں بھی قضا تو ہو گئی، چلو زہر سے پہلے پڑھ لیں گے، زہر کے ساتھ پڑھ لیں گے. بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں دو مرتبہ نماز قضا ہوئی ہے، لیکن دونوں مرتبہ میں جیسے ہی نماز قضا ہوئی اور جیسے ہی آپ بیدار ہوئے فوراً آپ نے سب کام بعد میں کیے، پہلا کام نماز قائم کرنے کا ہے. تو وہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. آگے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے اور میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر نفس کو، ہر جان کو بدلہ دیا جائے اس کام کا جو اس نے کیے ہیں، اس کام کا، ان کاموں کا جن کی اس نے سعی کی ہے، یعنی بھاگ دوڑ کی ہے. تو قیامت اسی لیے ہے کہ ظالم نے جو ظلم کیا اس کا بدلہ ملے، مظلوم نے جو ظلم سہا ہے اس کا بدلہ ملے، جس نے اچھائی کی ہے اس کا بدلہ اچھائی کا اچھائی کے ساتھ ملے، جس نے برائی کی ہے اپنے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو اس کو برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کو چھپانا چاہتا ہوں. چنانچہ انسان کی انفرادی قیامت ہو، یعنی موت کا وقت، یا اجتماعی قیامت ہو جو اصل قیامت ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب آخری سانس نکلے گا اور کب قیامت آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہاں فرمایا گیا کہ قیامت آنے والی ہے اور میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے اس کی محنت کا. اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ نہیں. مل مسول عنہا بعلم من السائل، جس آدمی سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان وما یکون ہر چیز کا علم دے دیا گیا تھا غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا گیا جو کائنات میں کسی انسان کو نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود قیامت کا علم آپ کو نہیں تھا کہ کب آئے گی. آپ نے صاف فرما دیا کہ مجھے نہیں معلوم. آگے فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، تو اے موسیٰ تمہیں ہرگز اس قیامت سے غافل نہ کرے وہ آدمی جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. واتبع ہواہ، اور جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ تم صحبت اپنی اچھی رکھنا، اچھے لوگوں کو قریب قریب رہنا، اچھے لوگوں کو اپنے قریب کرنا، اور تمہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ تمہیں کہیں قیامت سے غافل نہ کرتے، کیونکہ وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہوں گے. تو فرمایا گیا فلا یصدنک عنہا، تو اس قیامت سے ہرگز تمہیں نہ روکے وہ شخص جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. واتبع ہواہ، اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فتردا، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی اگر تم نے ان لوگوں کی پیروی کی جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں تو ڈر ہے کہ کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خطاب تھا ان کی امت کو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وحی بھیجی گئی تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ خطاب ہو ہم لوگوں کو. اشارہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ان لوگوں کی صحبت کبھی اختیار نہیں کرنی چاہیے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے یا جو ہر وقت خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں انسان خود بھی ہلاک ہو نہ ہو جائے. تو آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اس قیامت سے ہرگز تمہیں نہ روکے وہ شخص جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. فتردا، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. ترجمہ ایک مرتبہ اور پھر سن لیجئے. کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس کا انگارہ لے کر آؤں یا آگ پر میں ہدایت پا لوں. پھر جب وہاں پہنچے تو ان کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ، بے شک میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنے دونوں جوتے اتار دو، بے شک تم وادی مقدس طوا میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تو کان لگا کر سنو جو وحی کی جا رہی ہے. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت اختیار کرو اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں تاکہ ہر انسان کو بدلہ دیا جائے اس کام کا جس کی اس نے محنت کی ہے، اور ہرگز تمہیں اس قیامت سے غافل نہ کرے وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قرآن مجید کی خیر و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وصحة كاملة وعافية تامة دائمة والنجاح في الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.